السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور میں ہوں اسد حسن۔ ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے اس نیوز آور سے۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس بے معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے یہ رپورٹ۔
پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ انتظامی سے زیادہ سیاسی معلوم ہوتا ہے، وفاقی وزیر خزانہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور امریکی ریاست ٹیکسس کے ایک اسکول میں وائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک کرنے والے طالب علم پر مقدمہ شروع، حملہ آور اپنے حواس میں نہیں تھا، وکلا کا موقف۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پیرس میں قائم فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف نے دہشت گردی کے لیے منی لانڈرنگ اور فنڈنگ کے دیگر ذرائع پر پابندی لگانے کے سلسلے میں پاکستان کو جون تک کی مہلت دی ہے۔ پاکستانی حکومت اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اب تک کی پیش رفت کے بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ انسداد منی لانڈرنگ کے عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایک ذیلی ادارے کی طرف سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے تجویز کردہ ایکشن پلان میں ایسے اہداف دیے گئے ہیں جن پر ان کے بقول چند ماہ میں عمل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایسے اقدام کا بظاہر مقصد ان کے بقول پاکستان پر سیاسی دباؤ بڑھانا ہے۔ مفتاح اسماعیل کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب آئندہ ہفتے بینکاک میں فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت بین الاقوامی تعاون جائزہ گروپ یعنی ICRG اور پاکستانی وفد کے درمیان پاکستان کو دیے گئے ایک مجوزہ ایکشن پلان پر بات چیت ہوگی۔ تاہم وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مجوزہ پلان پر عمل درآمد کر کے آئندہ سال مئی تک پاکستان کا نام گرے لسٹ سے خارج کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اگرچہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے وسائل کی فراہمی کو روکنے کے لیے وضع کیے گئے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کیا ہے، تاہم ان کے بقول پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ سیاسی وجوہ کی بنا پر کیا گیا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اگرچہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے وسائل کی فراہمی کو روکنے کے لیے وضع کیے گئے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کیا ہے، تاہم ان کے بقول پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ سیاسی وجوہ کی بنا پر کیا گیا۔ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے قوانین کیسے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔
لیکن جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ جو ہم نے سنسیئرٹی دکھائی ہے پچھلے ایک سال کے اندر ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کے بعد جو یہ ابھی گرے لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ ہمیں جو تھا، یہ میرے خیال سے سیاسی فیصلہ تھا۔ اور اب جس طرف یہ جا رہے ہیں اور جس قسم کا ایکشن پلان انہوں نے ہم کو بھیجا ہے، میرے خیال سے تھوڑا سا اٹ از بیونڈ دی ایڈمنسٹریٹو میجرز، اٹ از ناؤ ان دا پولیٹیکل ایرینا۔ مطلب جو ایکشن پلان میں نے دیکھا ہے اور جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پاکستان کو پریشر کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔
تاہم انہوں نے کہا کہ بطور ذمہ دار ریاست کے پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔
لیکن obviously I mean we have to do our bit۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی جہادی آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں تو ان کو مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہم نے یو این سے سگنیٹوریز ہیں اور جہاں پہ یو این کوئی چیز کو پروسکرائب کرتی ہے، اس کو ہم کو لے کے چلنا چاہیے۔ جو ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہے دنیا کی کمیونٹی کی پاکستان سے، وہ ہم کو میٹ کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو الگ سلگ نہیں کر سکتے کہ بھائی دنیا کسی اور روش پہ چل رہی ہے، ہم اپنی ایک اور روش پہ چل رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزیں جب امریکہ یا ایسے ممالک ہم سے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہیں، تو وہ بالکل ہم کو اس سے معذرت کر لینی چاہیے، فیٹ اپ ہو یا نہ ہو۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا چاہیے، نہ کہ اس پر مزید دباؤ ڈالنا چاہیے۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کیونکہ اگر اور سب بیانیہ آئے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ پش بیک آیا ہوا ہے، پاکستان نے بھی باجوہ ڈاکٹرن لائے ہیں اور ایک پش بیک ہے، اور اگر پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی آئسولیٹ کرے گی تو جو اب تک اچیو ہوا ہے اس کا بھی ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر عدم اطمینان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رواں سال جون میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آزاد قبائلی علاقوں فاٹا کو خیبر پختونخوا صوبے میں ضم کرنے کے سلسلے میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہفتے کو رات گئے ختم ہو گیا تھا۔ اجلاس کی تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کی توثیق اور حزب مخالف کی جماعتوں کی جانب سے اس بارے میں اصلاحاتی بل کی بڑھتی ہوئی حمایت سے اس ضمن میں امکان مزید روشن ہو گئے ہیں کہ آئندہ ہفتے اسے اسمبلی میں پیش کر کے بل کو منظور کروا لیا جائے گا۔ ہفتے کو قومی سلامتی کمیٹی کے کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے اجلاس کے بعد دیر گئے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ تمام جزئیات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد کمیٹی قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے اور وہاں قوانین، عدالتی نظام اور انتظامی ڈھانچہ متعارف کروانے کی توثیق کرتی ہے۔ حکومت کو اس اصلاحاتی بل پر اپنی دو حلیف جماعتوں جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا رہا ہے اور یہ اب تک اس بل کی حمایت سے انکاری چلی آ رہی ہیں۔ لیکن ہفتے کو ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر پارلیمانی جماعتوں اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کی مشاورت بھی ہوئی، جو ایک نشست کے بعد اس بل کو پارلیمان میں پیش کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ حکومت نے یہ بل گزشتہ جمعے کو پیش کرنا تھا، لیکن حزب مخالف نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس میں صرف انضمام کی بجائے تمام ضروری آئینی شقیں شامل کی جائیں، جس کے بعد یہ بل مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اب ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ یہ بل 23 مئی کو پیش کیا جائے گا۔ حکومت اپنی آئینی مدت 31 مئی کو مکمل کرنے جا رہی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ اس سے قبل ہی یہ قانون سازی مکمل ہو جائے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینئر وکیل اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کامران عارف کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں کے عوام کے اس دیرینہ مطالبے کو بالآخر عملی جامہ پہنانے کے لیے دیکھی جانے والی سنجیدگی خوش آئند ہے۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
میں کہوں گا کہ یہ ایک خوش آئند خبر ہے کہ وہاں اس کو مرج کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کے پی کے میں شامل ہو جائیں گے، بس اس لیے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو مکمل آئینی حقوق میسر ہو جائیں گے اور وہ جو ہمارے قوانین ہیں باقی ملک کے وہ بھی وہاں پہ لاگو ہو جائیں گے، ایف سی آر جیسے کالے قانون سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، تو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں۔
کامران عارف نے کہا کہ انضمام کے لیے آئینی ترمیم ایک پیچیدہ ترمیم ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا عمل 5 کی بجائے 1 سال میں مکمل کیے جانے کے مطالبات بھی سامنے آئے تھے اور وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات 2019 میں ہوں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک بھارتی سیاح تقریباً 10,000 میل کے سفر کے بعد جب وہ 2016 میں امریکہ میں داخل ہوا تو اس کو غیر قانونی طور پر امریکہ سے گزرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اب وہ امریکہ کے سے ڈیپورٹ ہو کر نئی دلی پہنچ گیا ہے۔ ہرپریت سنگھ نامی یہ سیاح کے مقاصد کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنتے ہیں اس کی تفصیلات۔
ایک بھارتی شہری نے امریکہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کے لیے ایک ماہ کے اندر برازیل سے میکسیکو تک 11 ملکوں کا 10,000 کلومیٹر سے زائد کا سفر کیا، مگر قسمت پھر بھی اس پر مہربان نہیں ہوئی، وہ پکڑا گیا اور بھارت واپس بھیج دیا گیا۔ ہفتے کے روز نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی امیگریشن اہلکاروں نے اسے دہلی پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس شخص کی شناخت ہرپریت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے اور وہ ریاست پنجاب کے کپورتھلا ضلع کا باشندہ ہے۔ امریکی ایئر لائنز کے طیارے UA-82 سے اسے یہاں لایا گیا۔ یہاں پہنچتے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایئرپورٹ کے ایک عہدیدار کے مطابق مذکورہ شخص 20 اگست 2016 کو ایک جائز پاسپورٹ پر اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے برازیل کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سے اس نے اپنا غیر قانونی سفر شروع کیا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ہرپریت سنگھ برازیل سے بولیویا گیا، جہاں اس نے پنجاب میں اپنے ٹریول ایجنٹ کے بعض کارکنوں سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں اس نے بذریعہ سڑک امریکہ میں داخل ہونے کے لیے مدد مانگی۔ بولیویا سے وہ پیرو کے لیما، پھر ایکواڈور، کولمبیا اور پناما ہوتے ہوئے کوسٹا ریکا پہنچا۔ وہاں سے وہ ہنڈوراس اور پھر گواٹیمالا گیا اور بالآخر میکسیکو میں داخل ہو گیا۔ میکسیکو سے یہ کشتی کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے وہ امریکہ پہنچا۔ اس نے 1 ماہ سے زائد کے عرصے میں اپنا یہ سفر مکمل کیا۔ آئی جی آئی ایئرپورٹ کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس سنجے بھاٹیا نے بتایا کہ امریکہ جاتے وقت اس کا اوریجنل پاسپورٹ اور تمام سامان مقامی شرپسندوں نے چرا لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بھارت میں اپنے ایجنٹ سے رابطہ قائم کیا، جس نے ایک نقلی پاسپورٹ کا انتظام کیا۔ ہرپریت سنگھ نے اپنے ایجنٹ کا نام رانا بتایا ہے، جو کہ پنجاب کے جالندھر کا باشندہ ہے۔ امریکہ پہنچنے کے بعد اس نے لوسیانا کے ایک قصبے میں ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور میں 15 مہینے تک کام کیا۔ اسی درمیان پولیس کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے اور اس طرح وہ پکڑا گیا۔ پولیس عہدیداروں کے مطابق اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکی شہریت چاہتا تھا، اسی لیے وہ غیر قانونی طریقے سے وہاں داخل ہوا تھا۔ ڈی سی پی بھاٹیا نے بتایا کہ اسے متعدد دفعات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب میں غیر قانونی پاسپورٹ بنانے کا کاروبار خوب چلتا ہے اور بہت سے لوگ ان فرضی پاسپورٹوں پر دوسرے ملکوں بالخصوص یورپ اور امریکہ کا سفر کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی ریاست ٹیکساس میں سانتا فے کے رہائشی فائرنگ میں 10 افراد کی ہلاکت کے سبب غم سے نڈھال ہیں۔ ہائی اسکول میں ہونے والی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر طالب علم تھے۔ حکام نے دوسری جانب زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھا کر 13 بتائی ہے۔ رکن کانگریس رینڈی ویبر نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم مل کر غم منائیں گے، مل کر اس دکھ سے نکلیں گے، مل کر کام کریں گے اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ٹیکساس کے حکام نے فائرنگ کرنے والے 17 سالہ طالب علم پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ دیمیتریوس پگورتیسیس سے شناخت کیا جانے والا حملہ آور اسکول کا طالب علم ہے جس نے جمعے کے روز صبح 8 بجے فائرنگ کر دی تھی۔ ٹیکساس کے گورنر نے بتایا ہے کہ حملہ آور کے گھر سے ایک فائر بام بھی برآمد ہوا ہے۔ ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک کرنے والے نوجوان کے وکلا کا کہنا ہے کہ جمعے کو حملے کے وقت بظاہر حواس میں نہیں تھا۔ 17 سالہ اس نوجوان کا نام دیمیتریوس پگورتیسیس کا نام سے اس کی شناخت کی گئی ہے اور اس پر قتل کا مقدمہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کی فائرنگ سے 9 طلبہ اور ایک استاد ہلاک ہوئے جبکہ 13 زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ بھی شامل تھیں جو ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ میں زیر تعلیم تھیں۔ ملزم کے والدین نے 2 وکلاء کی خدمات حاصل کی ہیں جن میں شامل نکولس پوئل نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ انہوں نے جمعے اور ہفتے کو دیمیتریوس سے ملاقات کی ہے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ ملزم بہت زیادہ جذباتی اور کبھی حیران کن حد تک غیر جذباتی ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے فعل کے کچھ پہلوؤں سے واقف ہے اور کچھ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اسے علم نہیں ہے۔ ٹیکساس کے قصبے سانتا فے کے ہائی اسکول میں قتل عام کے بعد طلباء و طالبات کو ایک مشکل دن کا سامنا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ الزبتھ لی نے کئی طلباء سے بات کی جن کا کہنا تھا کہ صدمے پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہی حل ہے۔ سنتے ہیں مبشر علی زیدی کی زبانی یہ رپورٹ۔
What Dimitri did was not right. I still can't even imagine him doing that.
There are people that got hurt. There are people that died.
It's really scary to be in a community where you feel safe and then all that's taken away from you.
یہ وہ طالب علم ہیں جو سینٹا فے ہائی اسکول کے سانحے میں خوش قسمتی سے بچ گئے، لیکن اس سانحے نے ان کے ذہنوں پر بہت برے اثرات ڈالے ہیں۔ ڈائلن مٹلسٹیڈ اور برینڈی کرافٹ دونوں پڑھنے کے علاوہ ارلین کی مارکیٹ میں بھی کام کرتے ہیں۔ ڈائلن کا کہنا ہے کہ سانحے کے بعد ان کے لیے دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ برینڈی کے لیے خود مسکرانا بھی دشوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس واقعے کے بعد خوف زدہ ہو گئی ہیں۔ آپ کسی مقام کو محفوظ سمجھتے ہیں اور ایک لمحے میں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے کئی دوست، بہت قریبی دوست، لڑکے اور لڑکیاں قتل ہو گئے ہیں۔ وہ حملہ آور کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ 17 سالہ ڈیمیٹریوس اب پولیس کی حراست میں ہے۔ برینڈی نے کہا کہ ڈیمیٹری الگ تھلگ رہنے والا طالب علم تھا۔ کلاس میں کسی سوال کے جواب میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا تھا، اپنا کلاس ورک کرتا تھا لیکن گھلتا ملتا نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ایک بھیانک خواب جیسا ہے۔ انہوں نے کہا،
آئی تھنک دیئر شوڈ بی ا لٹل بٹ بیٹر گن لاز۔
میرا خیال ہے کہ گن لاز کو کچھ بہتر بنانا چاہیے۔ دیکھیں، میرا تعلق ٹیکساس سے نہیں ہے، میں دراصل شمالی ڈیکوٹا کا رہنے والا ہوں۔ میں 9 سال پہلے جب یہاں آیا تو دیکھا کہ ہر شخص اپنی گن سے محبت کرتا ہے۔ میں اس کا احترام کرتا تھا، یہ ان کے تحفظ کے لیے ہے، لیکن جب کوئی اس چیز کا غلط استعمال کرے گا تو میں خود کو غیر محفوظ سمجھوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ کب کوئی کسٹمر آئے اور اس کے پاس چھپا ہوا پستول ہو۔ یہ تھے برینڈی کرافٹ کے الفاظ۔ ان کے ساتھ ہی ڈائلن جانتے ہیں کہ اس سانحے کو بھلانا آسان نہیں، اس زخم کا صرف ایک ہی مرہم ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیوبا میں طیارے کی تباہی میں ہلاکتوں پر 2 دن کا قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ جمعے کو گر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے پر سوار 110 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ 3 افراد زندہ بچ گئے لیکن ان کی حالت تشویشناک ہے۔ جمعے کو یہ بوئنگ طیارہ ہوانا سے اڑان بھرتے ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حکام کے مطابق مرنے والوں میں 99 افراد کا تعلق کیوبا سے ہے، جبکہ 3 غیر ملکی ہیں، جن میں سے 1 کا تعلق میکسیکو اور 2 کا ارجنٹائن سے ہے۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق تحقیقات کاروں کو بلیک باکس مل گیا ہے، جس کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ حادثہ کیوں کر پیش آیا۔ حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ 40 سالہ پرانا بوئنگ 737 تھا، جو کہ کیوبا کی قومی فضائی کمپنی نے میکسیکو کی ایک کمپنی سے لیز پر لے رکھا تھا۔ طیارے کا عملہ اسی کمپنی کا ملازم تھا۔ واقعے میں زندہ بچ جانے والی 3 خواتین تاحال اسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ شام کے ایک مانیٹر نے کہا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں کو دمشق کے نزدیک ان کے آخری کنٹرول والے علاقے سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کارروائی کے بعد علاقے پر ریاست کا کنٹرول قائم ہو جائے گا۔ برطانیہ میں قائم نگران ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ یرموک کے فلسطینیوں کے کیمپ سے داعش کے جنگجوؤں اور ان کے خاندان والوں کو نکالنے کا کام اتوار کی صبح شروع ہوا۔ جنگجوؤں اور ان کے گھر والوں کو شام کے صحرا میں، جو دارالحکومت کے مشرق میں واقع ہے، بسوں کے ذریعے لایا جا رہا ہے۔ خبرساں ادارے نے بتایا ہے کہ شام کے مغرب میں یہ عسکریت پسندوں کے کنٹرول والا آخری علاقہ تھا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ابھی 2 برس باقی ہیں، تاہم اس چیز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امکانی ڈیموکریٹک امیدواروں کے ایک بڑے گروپ کو سال 2020 کے مقابلے میں نظر رکھنے سے باز نہیں رکھا ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نامہ نگار جم میلون نے اس بارے میں واشنگٹن سے جو تفصیلات ارسال کی ہیں، وہ سنیے شہناز عزیز کی زبانی۔
Our new slogan for 2020, you know what it is? Keep America great.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں سن 2020 کے لیے ہمارا نیا نعرہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ امریکہ کو عظیم بنائے رکھیے۔ صدر ٹرمپ نے انڈیانا میں سفر کرتے ہوئے اپنی دوبارہ انتخاب کی مہم کا یہ موضوع پیش کیا، تاہم انہیں عیاں طور پر اس سال کے درمیانی مدت کے کانگریس کے انتخابات پر تشویش تھی، جن میں حزب مخالف کے ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بارے میں حمایت نظر آتی ہے۔
And all of the great momentum that we're having as a country on jobs, on safety, on security, on our military,
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ملک کی حیثیت سے ملازمتوں، سلامتی، سیکیورٹی اور اپنی ملٹری میں جو بھی عظیم تحریک دیکھی ہے وہ نومبر میں داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ادھر متعدد امکانی ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں نے واشنگٹن میں ہونے والی ایک حالیہ کانفرنس میں اس بارے میں بات کی ہے، جن میں میساچوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن بھی شامل تھیں۔
We can't climb that hill by ignoring the millions of Americans who are angry and scared about the damage this president
کہہ رہی ہیں ہم اس چیز کو ان لاکھوں امریکیوں کو نظر انداز کر کے حاصل نہیں کر سکتے جو اس نقصان پر برہم اور خوف زدہ ہیں جو صدر اور ریپبلکن پارٹی نے ہماری جمہوریت کو پہنچایا ہے۔ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے اور ہم اس کو نظر انداز کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تاہم ایک اور ڈیموکریٹ منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوباکر نے کہا کہ ووٹر ٹرمپ مخالف بیان بازیوں سے زیادہ کچھ چاہتے ہیں۔
They don't like how he beats up on innocent people and they are going to stand up against that. But we're not going to see it if we spend our whole time bemoaning the fact that
وہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح بے گناہ لوگوں سے جارحیت کی گئی ہے وہ اسے پسند نہیں کرتے اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن اگر ہم نے اپنا تمام وقت اس حقیقت پر آہو بکا کرتے گزارا کہ وہ یہاں تھے تو ہم ایسا نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ یہاں تھے اور ہمارے لیے ان کا متبادل پیش کرنا ضروری ہے۔ تجزیہ کار جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ بیشتر صدور کی طرح ٹرمپ کو بھی اس سال کے درمیانی مدت کے انتخابات میں نقصان کی توقع کرنی چاہیے۔ تاہم سیاسی امور کے ایک ماہر ڈیوڈ ابراہم کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کے خود اپنے چیلنجز بھی موجود ہیں، جن میں ان دھڑوں کو متحد کرنا شامل ہے جنہوں نے سن 2016 میں ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کی حمایت کی تھی۔
The Democratic Party has not had much to offer in the last 2 years and the established Democratic Party is still
وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 2 برس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس پیش کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور ڈیموکریٹک پارٹی اب بھی اپنے بائیں بازو کے دھڑے کو پارٹی پر غلبہ حاصل کرنے سے روکنے کی تگ و دو میں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ قبل از وقت نظر آتا ہو، لیکن صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کی ایک بڑی تعداد جو کامیابی کے خواہش مند ہیں، انہوں نے اپنی نظریں سن 2020 کے الیکشن پر مرکوز کر رکھی ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی خسارے کو معقول حد تک کم کرنے کے لیے مختلف عملی مراحل پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اعلامیہ واشنگٹن میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور امریکہ کے ان الزامات کے بعد سامنے آیا کہ چین کے غیر منصفانہ طور پر تجارتی طریقے استعمال ہو رہے ہیں، یعنی امریکہ چین سے زیادہ اشیاء خرید رہا ہے جتنی کہ واشنگٹن بیجنگ کو فروخت کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چین نے اشیاء اور خدمات، خاص طور پر زرعی اور توانائی کے آلات کی خریداری میں بامانی اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق واشنگٹن اس بارے میں تفصیلات طے کرنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم کو چین روانہ کرے گا۔ بیان میں دانشورانہ املاک یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حقوق کے تحفظ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دونوں فریق تجارتی میدان میں یکساں مقابلے کی فضا کے حصول کے لیے مل کر کام کریں گے۔ عراق میں حال ہی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ایک ایسے مذہبی رہنما مقتدی صدر کے بلاک نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں جو مغربی مخالف خیال کیے جاتے ہیں، تاہم وہ تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کون بنائے گا، لیکن یہ یقینی ہے کہ حکومت جو بھی بنے گی وہ مخلوط ہوگی۔ یہ انتخابات عراق اور خطے کی مجموعی صورتحال پر کیا اثرات ڈالیں گے، اس بارے میں قمر عباس جعفری نے برطانوی ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق اسناد سے بات چیت پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
عراق کے پارلیمانی انتخابات میں مقتدی الصدر کے بلاک کی جانب سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیے جانے کے بعد عراق اور مجموعی طور پر مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں اس الیکشن کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد نے ان انتخابات کے بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ریزلٹ ہے، اس لیے کہ جو کولیشن مقتدی الصدر لیڈ کر رہے ہیں وہ فورن انٹرفیئرنس، چاہے وہ ویسٹ امریکن ہو یا ایران کی ہو، وہ پسند نہیں کرتے۔ تو آپ یہ ضروری نہیں، وہ خود تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے اس لیے کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس 54 سیٹس ہیں تو وہ اپنا پرائم منسٹر بنا سکیں گے، کیونکہ جو کینڈیڈیٹ ایران نے بیک کیا تھا ان کے پاس 47 سیٹس ہیں۔ شاید یہ ہو کہ وہ کوئی کسی قسم کی کولیشن بنا کے سامنے لائیں، لیکن ویسٹ کے لیے جو ڈیموکریسی ٹونی بلیئر اور بش لانا چاہتے تھے وہ شاید اس کا ریزلٹ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہاں پہ ہوا ہے۔
مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال کے پس منظر میں انہوں نے اس انتخاب کو انتہائی اہم قرار دیا۔
میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور شاید ایران جو ہے وہ اپنی ممکن کوشش کرے کہ ان کا انفلوئنس عراق کے اوپر مسلسل رہے، کیونکہ وہ جو ایک تو کریسنٹ جو بنانا چاہتے ہیں اور جو ویسٹ کے لیے بھی وہ ایک جو ہے وہ ریزسٹنس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ عراق، سیریا، لبنان کے اندر، وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مقتدی الصدر جو ہے وہ ان کی، کیونکہ ان کا اپنی انٹرنل آپ کو پتا ہے کہ 5 شیعہ گروپ جو ہیں وہ اس میں کولیشن میں شامل ہیں، تو وہ ان کے اپنے ڈفرنسز بالکل موجود ہیں، لیکن ویسٹ کے لیے، امریکہ اسپیشلی امریکہ کے لیے میرے خیال میں یہ مسئلہ ہوگا۔
مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنات نے ان انتخابات اور ان کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں کچھ یوں اظہار خیال کیا۔
یہ بالکل، یہ بلاک جو ہے یہ اس کے مختلف خیالات ہیں اور مختلف ان کی پالیسیز بھی رہی ہیں ماضی میں، اور یہ ویسے ایک ایسا عجیب سا بات بھی تھی، ہم اس کو امید بھی کر رہے تھے یہ بلاک آئے گا، کیونکہ الہ آبادی کی بھی پرفارمنس اچھی تھی کہ بری نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ لوگ آگے ہیں اور ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے بیسیکلی ان کو اس چیز کا ملا ہے کہ جو عراق میں کرپشن ہے اور جو انفیشنسی ایڈمنسٹریشن کی، اس سے لوگ خوش نہیں تھے سعودی حکومت سے, اور اس لیے ان کو لایا گیا ہے. زیادہ خارجہ پالیسی کا تعلق آپ نے جس طرح کہا کہ ایران کی آپ نے حوالہ دیا اور سعودی عرب اور امریکہ کا بھی, تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک بیلنس رکھنا ہوگا, اور بیلنس بھی اس لیے بھی رکھنا ہوگا کہ ان کے اتحادی بھی ہوں گے دوسرے جن کے ساتھ یہ مل کے حکومت بنائیں گے. یہ لگتا نہیں ہے کہ اکیلے حکومت بنائیں.
انہوں نے مشرق وسطی کے باقی ممالک کے واسطے ان انتخابات کو ایک مثال قرار دیتے ہوئے کہا,
یا عراق کا بذات خود میرا خیال ہے انتخابات کرانا ہی بہت بڑی بات ہے, اور انتخابات کے نتیجے اور ملٹی پارٹی سسٹم, کیونکہ اور تو ہمیں کہیں ملٹی پارٹی سسٹم عرب دنیا میں نظر نہیں آتا, تو عراق انسوائے تو نیچے کے تو یہ, لیکن جو خلیجی عرب ممالک ہیں اس میں عراق ہی واحد ملک ہے جہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے, جہاں کے انتخابات ہوئے پارلیمنٹ کے, اور جہاں پہ نسبتاً بلکہ کافی میں کہوں گا ان کے مقابلے میں زیادہ ایک جمہوری نظام بھی قائم ہو چکا ہے. اس لیے عراق ایک مثال بنے گا ان تمام ممالک کے لیے. تو یہ پیغام تو ہے دوسرے بھی عرب ممالک کے لیے, خاص طور پر خلیجی ممالک کے لیے, کہ اگر عراق سٹیبل ہو سکتا ہے جو ناممکن نظر آ رہا تھا کچھ سال پہلے, تو باقی بھی اسی نظام کو چلا کر جو کہ جمہوری اور ریپرزنٹیٹو نظام ہے اپنے ملک کو مستحکم کر سکتے ہیں, اور باہر سے پھر انہیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی.
یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات, جن کا کہنا تھا کہ عراق میں جو بھی نئی حکومت بنے گی اسے داعش کی واپسی کے امکانات, کردوں کے معاملات اور ملکی تعمیر نو سمیت متعدد مسائل درپیش ہوں گے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہو لال میری پت لگیو بلا جھلے لالن, سندڑی دا سیون دا.
سامین, آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نوجوان سنگر کے بارے میں جو اپنی خوبصورت آواز اور موسیقی کے ذریعے وادی کشمیر میں امن لانے کا خواہاں ہے. برہان شیخ کا تعلق جموں کشمیر سے ہے. وہ بچپن ہی سے گانا گانے کا شوق رکھتا تھا, اور اسی شوق کی وجہ سے انہوں نے مختلف سنگنگ کمپٹیشن بھی جیتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
تاکہ میوزک تو بچپن سے ہی تھا, تو اس کے بعد شادی میں میں ہوم ٹاؤن چھوڑ کے جموں آ گیا ڈپلوما کرنے اپنا سول کا. تو پھر یہاں پہ مجھے میں نے ایک ہارمونیم لے لیا اور اس کو خود سے بجانے لگا, بجاتے بجاتے پریکٹس ہوئی اور پھر شوق بڑھنے لگا. تو 2017 میں میں نے پہلا کمپٹیشن لگا میوزک کا, تو کمپٹیشن کر کے میں ونر رہا اس کا. تو پھر شوق اور بھی زیادہ بڑھ گیا, اور محنت کی, تو ان شاء اللہ محنت کر رہے ہیں ابھی.
ان کا مزید کہنا تھا,
آپ نے ایک بات کہی کہ امن, امن کی بات ہے تو آپ بلے شاہ کے کلام پڑھیے سنیے, میں چاہتا ہوں ہر ایک کو سنیں, اور وہ دیکھیں کہ ان کا نظریہ کیا تھا, دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیا تھا ان کا. اگر میں چاہتا ہوں کہ مطلب ہر ایک وہ جو بلے شاہ کے کلام جو ہے وہ سنیں, ان میں دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں امن و شانتی ہو, مطلب بالکل بھی انہیں وہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ لکھے ہیں جو آج کل وہ حالات ہو رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ ان کے کلام جو ہیں دنیا بھر میں سننا چاہے اور دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں.
ان کا مزید کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے.
میرا تو یہی میسیج پہلے بھی دیا, میں نے ابھی بھی آپ کو یہی میسیج دوں گا میں, کیونکہ میوزک خالی میوزک کی طرف نہ آئیں, کشمیر میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے, چاہے آپ اس کو گیم کے لحاظ سے دیکھو, آپ میوزک کے دیکھو, ایکٹنگ دیکھو. آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا ظاہر ہے اتنا بڑا ایوارڈ لیا انہوں نے, ایکٹنگ میں ایکٹرز بن گئے ہیں وہ بالی ووڈ سے. تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں کو کسی بھی اپنے جو ٹیلنٹ ہے اندر اس کو ابھارو اور باہر لے کے آؤ.
گروپ وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چار
چراغ ترے بلن ہمیشہ چار چراغ ترے بلن ہمیشہ چار چراغ ترے بلن ہمیشہ
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد
خبروں کے کور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے کرشن گنگا ڈیم کے افتتاح پر پاکستان نے اسے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے عالمی بینک سے احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے پاکستانی اٹارنی جنرل کی قیادت میں ایک چار رکنی وفد واشنگٹن پہنچ رہا ہے جو عالمی بینک کے صدر سے ملاقات کرے گا یہ بات واشنگٹن میں تعینات پاکستان کے سفیر اعزاز احمد چودھری نے گزشتہ شام اپنے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب میں بتائی اس پریس کانفرنس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اسفر امام کی زبانی
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بہنے والی دریائے نیلم پر باندی پورہ کے مقام پر کرشن گنگا ڈیم کی تعمیر کا آغاز 2009 میں کیا گیا تھا واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ ایک تو کشمیر متنازع علاقہ ہے دوسرے یہ کہ دریائے نیلم کا پانی روک کر بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے اعزاز چودھری کے مطابق سندھ طاس معاہدے کا ضامن عالمی بینک ہے اور پاکستان اس مسئلے کو اس عالمی ادارے کے سامنے اٹھاتا رہا ہے لیکن بھارت نے پاکستان اور عالمی بینک دونوں کے اعتراضات کو نظر انداز کیا اعزاز چودھری نے بتایا کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی قیادت میں چار رکنی وفد اتوار کو 3 روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ رہا ہے جہاں وہ عالمی بینک کے صدر سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو اٹھائے گا پریس کانفرنس سے خطاب میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کے پاکستانی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حالیہ مبینہ قتل عام کی سخت مذمت کی اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ القدس پر بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کے لیے اپنا کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک آزاد اور مستحکم فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا ان کا کہنا تھا
ہم فلسطینی ریاست کے حمایت کرتے رہے ہیں جس میں القدس الشریف اس کا دارالخلافہ ہونا ہے اور یہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی ہم اپنی جو آواز ہے امریکہ کے مختلف طبقات میں وہ پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے یہ ہمارا قومی موقف بھی ہے اور ہماری اسلامی دنیا کے ساتھ جو ہماری یکجہتی ہے اس حوالے سے بھی یہ ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے
پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے امریکہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے اسفر امام اردو وی او اے واشنگٹن
صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے انگریزی زبان کے اخبار ڈان کی تقسیم کی راہ میں حکام کی جانب سے ملک کئی حصوں میں مبینہ طور پر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تنظیم کے بیان کے مطابق یہ رکاوٹیں ڈان میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے ایک متنازع انٹرویو کی اشاعت کے سبب ڈالی گئیں اس بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں قمر عباس جعفری کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ڈان کے چیف ایگزیکٹو حمید ہارون نے پریس کونسل آف پاکستان کی جانب سے مبینہ طور پر نوٹس اور ڈان اخبار کی تقسیم نے مبینہ رکاوٹ کے بارے میں بتایا کہ انہیں ابھی باقاعدہ کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا ہے بلکہ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے اور اخبار کی تقسیم میں رکاوٹیں ڈالنے کے بارے میں بھی اطلاعات مل رہی ہیں انہوں نے کہا
جی السلام علیکم
جی یہ ہم آپ کو سنوا پائیں گے کچھ دیر بعد اور نیو یارک کے علاقے بروکلن میں ایک منفرد میلہ منعقد ہوا جس میں قانون نافذ کرنے والے وفاقی اور ریاستی اداروں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر ایف بی آئی تک کے حکام نے شرکت کی اور مسلمان نوجوانوں کو اپنے محکموں میں ملازمت سے مواقع سے آگاہ کیا اس تقریب کا اہتمام نفع نہ کمانے والی ایک تنظیم نے کیا تھا تقریب کے منتظمین محکموں کے نمائندوں اور شریک نوجوانوں نے اس بارے میں کیا گفتگو کی انچمنٹ آپٹے کی رپورٹ سنتے ہیں مبشر علی زیدی کی رپورٹ میں
بروکلین کے کنگز بورو کالج نے اس ماہ کے آغاز میں مسلمان نوجوانوں کے لیے خصوصی کریئر ڈے ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اس طرح مسلمان نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ کو موقع ملا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے مختلف محکموں میں ملازمت کے امکانات تلاش کریں۔ اس تقریب کا اہتمام کاؤنسل آف پیپلز آرگنائزیشن نے کیا تھا، جو نیو یارک میں مقیم کم آمدنی والے ایشیائی اور مسلمان امیگرنٹ خاندانوں کی مدد کرتی ہے۔ اس کے سربراہ محمد رضوی نے اس بارے میں بتایا۔
یہ واحد ہے پروگرام جس کے اندر ساری سٹی اسٹیٹ فیڈرل ایجنسی آتی ہیں، اور چھوٹے سے لے کے بڑے، میرا مطلب جب این وائی پی ڈی سے لے کے ایف بی آئی سے لے کے سیکرٹ سروس تک، وہ سارے آتے ہیں اور سارے چاہتے ہیں کہ بچوں کو پتہ لگے، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں ہمارے بچے جو ان سے یہاں پہ وہ نہ ڈریں اور ان سے تعاون رکھیں، ان کو پتہ ہو کہ وہ بھی ایجنسیز کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔
مختلف وفاقی اور ریاستی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کرنے والوں کو ملازمت کے مواقع کے بارے میں بتایا۔ بیورو آف الکوہل، ٹوبیکو، فائر آرمز اینڈ ایکسپلوزیو کے نمائندے میتھیو فلیمنگ نے کہا، اس طرح کی تقریبات سے ہمیں نوجوانوں اور کالج کی عمر کے لوگوں کو اپنے مقاصد کے بارے میں بتانے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں اور معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تھے میتھیو فلیمنگ کے الفاظ۔ کوسٹ گارڈ کے نمائندے جان ویئر نے کہا، میں یہاں نیو یارک کے نوجوانوں کو کوسٹ گارڈ کے بارے میں بتانے آیا ہوں، جنہیں عام طور پر ہماری خدمات کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ یہ تھے جان ویئر کے الفاظ۔ ایونٹ میں آنے والے کئی نوجوانوں نے کہا کہ انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ممکنہ کریئر کے بارے میں انتہائی مفید معلومات ملی ہیں۔ آمنہ ابراہیم نے اس بارے میں کہا،
For me, as a Muslim girl who wears a scarf, just knowing that I'm able to do these jobs without there being some sort of a problem was very helpful.
ایک اور نوجوان عبداللہ ارشد نے بتایا،
آئی لائک کمپٹیشن اور ان سب میں کمپٹیشن ہے اور یہ مجھے چاہیے، اس وجہ سے میں گورنمنٹ ایجنسیز کو جوائن کرنا چاہوں گا۔
منتظمین کو امید ہے کہ اس طرح کی تقریبات سے مسلمان کمیونٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں فاصلے ختم ہو سکیں گے۔
جو سی ایجنسی یہاں پہ ہمارے بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں، وہ ان سے سیکھ رہے ہیں کہ جیسے اگر پولیس ڈپارٹمنٹ نیا مسلمان پاکستانی اگر ابھی بھرتی ہوا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اگر کسی نے شلوار پہنی ہوئی ہے اور اس نے شلوار گھٹنوں سے اوپر کری ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ ہے، اس کا مطلب وہ سنت ادا کر رہا ہے رسول کی، وہ یہ کر رہا ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو بھی علم حاصل ہو رہا ہے۔
کاؤنسل آف پیپلز آرگنائزیشن 2011 سے کریئر ڈے کا انعقاد کرتی آ رہی ہے۔ اس سال 1000 سے زیادہ افراد نے تقریب میں شرکت کی۔ منتظمین کو توقع ہے کہ آئندہ سال اس سے بھی زیادہ لوگ شریک ہوں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان کے اندر انگریزی اخبار ڈان پر مبینہ پابندیوں سے متعلق جو بات چیت کی قمر باز جعفری نے گروپ کے چیف ایگزیکٹو حمیدہ مرون سے، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔
پریس کاؤنسل آف پاکستان کے نوٹس کے بارے میں ہمیں میڈیا سے معلوم پڑا، کچھ چینلز پر تھا اور کچھ ڈاٹ کامز پر تھا، لیکن نوٹس کیا ہے ہمیں نہیں ملا فی الحال۔ اور میری پرزمپشن ہے کیونکہ یہ مینشن کیا گیا تھا نیوز آئٹم میں کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ، فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ جو انٹرویو ہوا تھا ڈان کا تقریباً ایک ہفتے پہلے ملتان میں، یہ نوٹس اس معاملے پر ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا سوال ہے کہ ڈسٹریبیوشن ریسٹرکٹ ہونے کا، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن آ رہی ہیں مختلف شہروں سے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ بالکل الیگل کام ہے، یہ بالکل کلیئر نہیں کہ نوبڈی ہیز اینی آئیڈینٹیفیکیشن یہ کس نے کیا، بٹ آپ کی ڈیڈکٹیو ریزننگ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہو از بیہائنڈ دس ایکشن۔ آئی تھنک دس از ایکسٹریم ریئیکشن، دس از انکانسٹیٹیوشنل، اٹس الیگل، اور میرے خیال میں کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سچ ایکشنز آر ناٹ لک ڈاؤن ویل اپان ان کنٹریز۔ تو آئی تھنک مائی کامنٹ آن دس وڈ بی کہ ایز وی ہیئر مور اباؤٹ واٹ از ہیپننگ تو اٹ ول بیکم کلیئر واٹ دا پیٹرن از، لیکن یہ دوسرے اخباروں کے ساتھ بھی رپورٹ ہوا ہے اور دیر از اپیئرز ٹو بی ویری لٹل دا پاکستانی اسٹیٹ کین ڈو انڈر دیز سرکمسٹانسز۔
دوسرے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کینٹونمنٹ میں جو ڈان ٹی وی ہے اس کی نشریات کو بھی بین کیا گیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
جہاں تک میری معلومات ہیں اس کا نشریات انٹرمیٹنٹ ہو گیا ہے کہ رک جاتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کافی گھنٹوں کے لیے اور دنوں کے لیے بند ہو جاتا ہے. ونس اگین دس از ناٹ این ایکشن آرڈر بائی پیمرا, اور یہ کیبل اونرز ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کون ڈائریکٹ کر رہا ہے یا انہیں کون آرڈر کر رہا ہے. اینڈ کیبل اونرز آر پیپل ہو ہیو ویری لٹل پروٹیکشن اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کم آؤٹ اینڈ ٹیل یو کہ کون کر رہا ہے.
اچھا حمید ہارون صاحب, یہ فرمائیے کہ جو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کا انٹرویو تھا سریل المیڈیک صاحب کے ساتھ, اس کے بارے میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بلا کر انٹرویو خود دیا, دوسرے یہ کہ انہوں نے خود بات کی, اس میں حقیقت کیا ہے؟
دیکھیں سریل المیڈا, آپ کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بہت پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سریل المیڈا واز ورکنگ آن اے اسٹوری جو ایڈیٹر ڈان نے ان کو دیا تھا آن سدرن پنجاب, اور اس ریجن میں کیونکہ نواز شریف صاحب کی بڑی بڑی پبلک میٹنگ تھی تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ ان کے ساتھ جب یہ انفارمیشن آیا انٹرویو کے بارے میں یہ ٹوک اٹ اپ.
تو ابھی تک آپ کو آفیشلی پاکستان پریس کونسل کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں ملا ہے؟
فزیکلی ریسیو نہیں ہوا لیکن اناؤنس ہوا ہے, کوئی ڈینائی نہیں ہوا ہے, تو آئی پریزیوم اٹ از ان دا آفنگ. یہ پریس کاؤنسل کا نوٹس ایک بالکل اٹس اے نارمل پروسیجر, اور میرے خیال میں کہ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار مینی آف دا ممبرز آف دا پریس کاؤنسل. اس میں چار آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی جو پبلشر سوسائٹی ہے اور جو اخباروں کی سوسائٹی ہے اس کے چار ریپرزینٹیوز ہیں, چار کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے ہیں, چار پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے ہیں, اور کچھ گورنمنٹ آفیشلز ہیں. تو دا پریس از ان میجورٹی اینڈ دیر آر ریسپانسبل گورنمنٹ آفیشل. دا چیئرمین آف دا پریس کاؤنسل آف پاکستان از آلسو اے ریسپانسبل فارمر جج. تو میرے خیال میں کہ اف دیر از اے پروسیجر وی ول گو تھرو اٹ اینڈ وی ول ایکسپلین دیٹ جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس آرٹیکل میں, یہ اگر یہ کہا گیا جا رہا ہے دس از اگینسٹ انٹیگریٹی آف پاکستان, یہ سب چھپ چکی ہیں تمام اخباروں میں اور تمام میڈیا میں شائع ہوئی ہیں, اور تین سال بعد جو چیزیں شائع ہوئی ہیں ان کے بارے میں نہ سیکیورٹی لیک ہو سکتی ہے اور نہ یہ کوئی اٹیمپٹ ٹو ڈیمیج ہو سکتا ہے, جہاں کہ آل دا میڈیا ہیز ڈن اٹ اینڈ اٹ ہیز بین ان آل دا میڈیا, اور اٹ کانٹ بی اے ایکشن دیٹ اونلی ڈان از ریسپانسبل.
حمید ہارون صاحب, آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جعفری صاحب, آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ون نیڈس ٹو نو ہو از ڈوئنگ واٹ. ون نیڈس ٹو نو کہ اگر پاکستان پریس جس کی فریڈمز آرٹیکل 19 سے گارنٹیڈ ہیں, ویدر آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن اس ملک میں ویلڈ ہے, کیا یہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے دوران ویلڈ ہوگا, کیا یہ ٹرانزیشنل انٹرم گورنمنٹ کے دوران ویلڈ ہوگا, اور کیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز لا کو ریسپیکٹ کریں گی اور قانون کو ریسپیکٹ کریں گی. Ultimately, یہ سب ایکشنز جو ہو رہی ہیں دے آر ان سپورٹ پریزیومبلی آف دا لا. تو اگر یہ الیگل دائرے میں چلی گئیں تو میرا خیال میں اٹ سیز مور اباؤٹ دا پرپیٹریٹرز آف سچ ایکشن دین اٹ ڈز اباؤٹ اینی تھنگ ایلس, جس سے اسٹیٹ ریگولیٹ ہوتا ہے.
جی تو یہ تھے حمید ہارون صاحب. ڈاکٹر مہندی حسن صاحب, مجھے بتائیے کہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو پریس فریڈم پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے زمرے میں بھی آتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
کہ پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ گیٹ کیپنگ مؤثر ہونی چاہیے. اخبار میں کسی سینئر آدمی کو عام طور پہ نیوز ایڈیٹر, چیف رپورٹر یا ایڈیٹر ریسپونسبل ہوتے تھے اس بات کے کون سی خبر چھپنی چاہیے کون سی نہیں چھپنی چاہیے, ان کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر یا کوئی ایکشن یا کسی بھی ادارے کی طرف سے ایکشن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پابندی لگائی جائے گی یا یہ کہا جائے گا کہ یہ خبر نہیں چھپنی چاہیے تھی تو یہ غیر مناسب ہوگا, اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 کے تحت اویلیبل ہے اس کے خلاف ہوگا.
وینیزویلا کے صدر نکولس مدورو اتوار کو انتخابات کے ذریعے ایک مزید 6 سالہ مدت کے متلاشی ہیں. ان انتخابات کو حزب اختلاف نے ایک مطلق العنان شخص کی تاج پوشی قرار دیتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے, جبکہ زیادہ تر بین الاقوامی برادری بھی مذمت کر رہی ہے. 55 سالہ مدورو سابق بس ڈرائیور ہیں اور توقع ہے کہ ملک میں پھیلتے ہوئے اس بحران کے باوجود کامیاب ہو جائیں گے, جس نے اشیاء خورانی تک رسائی کو مشکل بنایا ہے. وینیزویلا کا شمار کبھی دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں ہوتا تھا, لیکن آج کل وہاں تیل کی پیداوار کی قلت ہے. سابق اسٹیٹ گورنر ہینری نالکھان مدورو کے سب سے بڑے حریف ہیں, لیکن مدورو کے ایک اور مخالف ایونجلیکل پادری کے دوڑ میں شامل ہونے کے سبب ان کی جیت کے امکانات محدود ہیں. کانگو کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو ایبولا وائرس کے سبب ایک اور موت واقع ہوئی, جس کے سبب اس وبا سے پھیلنے والی ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے. ملک کے شمال مغربی علاقے کو اس وبا کا سامنا ہے. کانگو کی وزارت صحت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملک کے اندر ایبولا سے متاثرہ مزید 4 کیسز کا پتہ چلا ہے. اس حالیہ وبا کے دوران گردن توڑ بخار کے 46 مریضوں کا بھی پتہ چلا ہے. 21 ایبولا سے مصدقہ طور پر متاثر ہیں, 21 ممکنہ طور پر اس وائرس کا شکار ہیں, جبکہ 4 مشتبہ طور پر متاثر ہیں. صدر جوزف کابیلا نے اور ان کی کابینہ نے ایبولا ایمرجنسی کے لیے فنڈز میں اضافے کا اعلان کیا ہے. ہوائی میں آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا اس ہائی وے کے بند ہونے کا خدشہ پیدا کر رہا ہے, اور یہ ہائی وے ساحلی علاقے پر رہنے والے افراد کے لیے علاقے سے نکلنے کا ہنگامی راستہ ہے. لاوے کے سبب 22 جگہوں پر دراڑیں پڑ گئی ہیں. امریکہ کے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سروے کے مطابق فضا سے جو مناظر لیے گئے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاوا 270 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جنوب مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے. سائنسدانوں کے مطابق یہ بہاؤ سمندر سے 2.4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے اور غازہ میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی اندھادھند فائرنگ پر ترکی شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ سے اپنے سفیروں کو واپس بلا رہا ہے. اس طرح ترکی اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ سنیے انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے اور پھر فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی افواج کے درمیان خونی تصادم پر ترکی کے شہروں استنبول اور انقرہ میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. ترکی نے امریکہ اور اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس طلب کیا ہے. ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے غزہ میں ہلاکتوں اور اس پر امریکی رد عمل کی مذمت کی ہے. اس بارے میں وزیر اعظم بن علی یلدرم کا کہنا تھا, یہ امر کہ امریکہ جو کہ دنیا میں اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ثالث ہونے کا داعی ہے, وہ اس قتل عام میں شراکت دار ہے جو کہ یقیناً ناقابل قبول ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان حیدر نیوٹ ان کشیدگیوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ترکی اب بھی امریکہ کا اہم اتحادی ہے. حیدر نیوٹ کا کہنا ہے,
We're aware that Turkey has recalled its ambassador. That is within Turkey's right to do
so. ہم جانتے ہیں کہ ترکی نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. یہ ترکی کا حق ہے کہ وہ ایسا کرے, اور میں اسے ترکی کی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو کمزور ہونے کے طور پر نہیں دیکھتی. دو طرفہ تعلقات میں دوسرا تناؤ یہ ہے کہ سن 2016 سے ایک امریکی پادری اینڈریو برنسن ترکی کی حراست میں ہیں. ان پر جاسوسی اور دہشت گردی کے الزامات ہیں, جس پر انہیں 35 برس تک کی سزا ہو سکتی ہے. اس بارے میں ریپبلکن جماعت کے سینیٹر ٹام ٹلس کا کہنا ہے,
And in our country, we have a belief that we would rather let 100 guilty people go before we put one innocent.
یہاں ہمارے ملک میں ہمارا یہ طرز عمل رہا ہے کہ کسی ایک معصوم شخص کو جیل بھیجنے سے پہلے ہم 100 قصوروار افراد کو کچھ نہیں کہتے, اور ترکی میں قید افراد کی اتنی زیادہ تعداد کے تناظر میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس وقت بالکل الٹ ہو رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پادری اینڈریو کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے, جبکہ انقرہ کو یرغمالیوں پر سفارتکاری کرنے جیسے الزامات کا سامنا ہے. اس بارے میں سینٹر فار امریکن پروگریس کے مائیکل ورز کہتے ہیں,
So it seems that the relationship is purely transactional and it has some motives of trying to extort
بظاہر یہ تعلقات خالصتاً لین دین کے ہیں, اور ترکی امریکہ اور اپنے یورپی ہمساؤں سے چند مراعات لینے کا ارادہ رکھتا ہے, اور یہ مستقبل کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اگر یہی رویہ جاری رہا تو یہ ترکی کی قومی سلامتی اور معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا اور خطے میں اور دنیا بھر میں ترکی کی ساکھ کے لیے بھی ضرر رساں ہوگا۔ نیو یارک میں ایک ترک بینکار کو امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی مدد کرنے میں کردار ادا کرنے پر سزا ہوئی، جس پر ترکی امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ترکی کے بارے میں رائے قائم کرے یا اسے سزا دے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیا کے صومالی مہاجر کیمپ سے مینیسوٹا کے اسٹیٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو تک کا سفر کرنا غیر یقینی ضرور تھا، لیکن 36 سالہ الہان عمر کا امریکہ میں پہلی صومالی امریکی قانون دان بن کر تاریخی طور پر ابھرنا مسلمانوں، خصوصاً مسلمان خواتین کے لیے امید کی کرن ہے۔ وائس آف امریکہ کی کین فاربا کی رپورٹ سنیے نخبت ملک سے۔
کینیا کے صومالی مہاجر کیمپ سے مینیسوٹا کے اسٹیٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز تک کا سفر غیر یقینی ضرور تھا، لیکن 36 سالہ الہان عمر کا امریکہ میں پہلی صومالی امریکی سیاستدان بن کر تاریخی طور پر ابھرنا مسلمانوں، خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے امید کی کرن ضرور ہے۔ وی او اے کی کین فاربو کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں نقبت ملک۔ محض دو الفاظ قبول ہے کہہ کر الہان عمر 2017 میں مینیسوٹا کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں اپنی کامیاب انتخابی مہم کے بعد جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ایسے سال میں جب امریکی مسلمان امیگریشن اور دہشت گردی جیسے موضوعات پر ہونے والی بحث کا اہم حصہ بن رہے ہیں، انہوں نے وہ حاصل کر دکھایا ہے جس کے بارے میں صرف چند لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممکن ہے۔ امریکہ کی اس شمالی ریاست مینیسوٹا میں سیاست میں ایک نووارد کا داخل ہونا اپنے آپ میں ایک خاص بات ہے، لیکن صومالیہ سے اپنا سفر شروع کرنے والی الہان عمر کہتی ہیں کہ وہ بہت دور تک آ گئی ہیں۔ الہان عمر نے کہا،
The little girl in that refugee camp 22 years ago,
22 سال پہلے اس مہاجر کیمپ میں موجود وہ چھوٹی سی لڑکی خود کو بچانے اور بس زندہ رہنے پر توجہ دیتی تھی۔ روز کے روز جینا ہی اصل کام تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت اتنا بڑا خواب دیکھ سکتی تھی۔ یہ تھے الہان عمر کے اپنے بارے میں کہے ہوئے الفاظ۔ لیکن اس خواب کا احساس مسلم امریکن سوسائٹی مینیسوٹا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد زمان کو اس وقت ہوا جب انہوں نے الہان عمر کو حلف برداری کی تقریب میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ مینیسوٹا کی امریکن مسلم سوسائٹی کے اسد زمان وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اقدام امریکی اقدار کی بہت اچھے سے ترجمانی کر رہا ہے۔ آج امریکی عوام کی طرف سے ایک صومالی امریکن حجاب میں لپٹی مسلم خاتون کو اپنا نمائندہ چننا اور امریکی کانگریس میں ان کی نمائندگی کرنا یقیناً امریکی اقدار ہیں۔ یہ تھے اسد زمان کے الفاظ۔ مینیسوٹا یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر لارنس جیکبز کہتے ہیں کہ 2016 میں منیاپولس جیسے لبرل علاقے سے مینیسوٹا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے لیے سیٹ حاصل کرنا الہان عمر کے لیے بہت دور کا خواب تھا۔ وہ کہتے ہیں،
From afar, Ilhan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's predominantly Christian.
دور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ الہان عمر کے خلاف ہی ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی ریاست میں بطور مسلمان رہائش پذیر تھی جہاں مسیحیوں کی اکثریت ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور مقرنہ میں خواتین کی نمائندگی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست میں بطور تارک وطن رہ رہی تھیں جہاں زیادہ تر تارکین وطن نہیں رہتے۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ قائم رہیں۔ کیوں؟ میں یہی کہوں گا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ صومالی کمیونٹی میں اختلاف ہے۔ یہ تھے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر لارنس جیکبز کے الفاظ۔ آج منیاپولس میں اس وقت قریباً 25,000 صومالی امریکنز رہتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر الہان عمر کی طرح مہاجر ہیں۔ ان کے اپنے منیاپولس کے علاقے میں الہان عمر کو صومالی امریکیوں کی اکثریت کی طرف سے حمایت حاصل نہیں ہو سکی۔ انہیں کامیابی ان کی اپنی کمیونٹی کے باہر سے دیگر دوسرے افراد کی مدد سے حاصل ہوئی۔ اس پر الہان عمر کہتی ہیں،
Coming from a community that usually sees leadership as a man's role, that
میں ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں جو صرف مردوں کو ہی رہنما کے طور پر دیکھتی ہے، اور اس وجہ سے میری انتخابی مہم کے دوران مجھے بہت سے مسائل اور بیشتر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھے الہان عمر کے الفاظ۔ انتخابی مہم کی ایک رکاوٹ اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ 2016 کے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران امریکی مسلمانوں کو مختلف قسم کی بیان بازی کا سامنا رہا۔ الہان عمر کہتی ہیں کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں انہیں حاصل ہونے والی بڑے پیمانے پر حمایت نے دراصل پورے امریکہ میں ایسے مسلمانوں کے لیے امید کی کرن پیدا کی ہے جو خود کو پسماندہ گردانتے ہیں۔ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ اتنا برا نہیں ہے، اچھائی بھی موجود ہے، اور اگر میرے جیسی عورت تمام رکاوٹیں عبور کر کے کامیاب ہو سکتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اچھے اور برے کے درمیان توازن موجود ہے۔ یہ تھے الہان عمر کے الفاظ۔ منیسوٹا کی ریاستی حکومت میں شامل ہونے والی الہان عمر پہلی صومالی امریکن ہیں۔ وہ چیمبر میں اقلیتوں کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں، اور اپنی پہلی ٹرم کے دوران انہوں نے درمیانے درجے کے طبقے کے لیے، گھروں اور مزدوروں کے لیے بہتر قوانین بنائے جانے کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تقریباً 50 سال کی فوجی حکمرانی کے بعد برما میں جمہوریت کی جانب سفر کو بدستور بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں راکھین کے صوبے میں روہنگیا اقلیت کے خلاف مظالم اور انسانی حقوق کی دوسری سنگین خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے انسانی حقوق کے بارے میں سالانہ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر اس وقت کے قائم مقام وزیر خارجہ جان سلیون نے روہنگیا کی نسلی تطہیر اور ان کے خلاف کیے جانے والے تمام مظالم کی مذمت کی۔ امریکہ اس بحران سے نمٹنے اور ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کے لیے اپنے شراکت کاروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ برما کے بارے میں انسانی حقوق کی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اگست کے شروع میں پورے شمالی راکھین صوبے میں متعین بعض سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کو غائب کیا، منمانی گرفتاریاں کیں اور گاؤں والوں کو بے گھر کیا، جن میں سے اکثریت روہنگیا کی تھی۔ 25 اگست کو اراکان روہنگیا سالویشن آرمی نے شمالی راکھین صوبے میں سیکیورٹی کی 30 چوکیوں پر مربوط حملے کی ذمہ داری قبول کی، جن میں سیکیورٹی کے 12 اہلکار ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور خدائی فوجداروں کے مقامی لوگوں نے خود اپنے طور پر سیکیورٹی فورسز سے مل کر وسیع پیمانے پر روہنگیا کی دیہی آبادی کے خلاف مظالم ڈھائے، جن میں ماورائے عدالت قتل، لوگوں کا لاپتہ کیا جانا، آبرو ریزی، منمانی گرفتاریاں اور ہزاروں کی تعداد میں گھروں اور بعض مذہبی مقامات اور دوسری عمارتوں کو نظر آتش کرنے کی کارروائیاں شامل ہیں۔ 18 اپریل تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس کے نتیجے میں تقریباً 7 لاکھ روہنگیا پڑوسی ملک بنگلہ دیش بھاگ کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس کے علاوہ راکھین صوبے کے اندر دوسرے نسلی اقلیتی گروپوں کی نامعلوم تعداد بے گھر ہو گئی۔ برما کے بارے میں انسانی حقوق کی رپورٹ میں سن 2017 کے دوران دوسری بدترین خلاف ورزیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں قتل، سیاسی بنیاد پر گرفتاریاں اور دوسرے نسلی اقلیتی علاقوں، خاص کر کاچین اور شان صوبوں میں حکام کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں کو نشانہ بنایا جانا شامل ہے۔ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں اور گرفتاریوں کا سامنا رہا۔ مذہب، اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر بدستور قطغن لگائی گئی۔ جیل خانوں اور بیگار کیمپوں میں حالات کی سختی قائم رہی۔ بعض طبقوں کو شہریت سے محروم کیے جانے اور ان کی نقل و حرکت پر سخت پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت نے ہم جنس پرستی کو اب بھی مجرمانہ کارروائی کے زمرے میں رکھا ہے، اور انسانوں کی تجارت بدستور مسئلہ بنی رہی ہے۔ انسانی حقوق کا تحفظ کسی بھی جمہوریت کی کامیابی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ برما میں جمہوریت کامیاب ہو، اور یہ نہایت ضروری ہے کہ حکومت اصلاحات جاری رکھے اور روہنگیا اقلیت کے حقوق سمیت انسانی حقوق کے احترام کا مظاہرہ کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ اس کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا جہاں رنگ۔ آج میزبان ہیں شہناز نفیس، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔